فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. ادعیاء دعیم کی جمع ہے، منہ بولا بیٹا. دعا کہتے ہیں نا بلانے کو، پکارنے کو. یعنی جس طرح تمہاری بیوی ماں نہیں ہو سکتی، اسی طرح تمہارا منہ بولا بیٹا جس کو تم بول کر بیٹا کہتے ہو حالانکہ وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں، اس کو تم بیٹا مت جانو، بیٹے کے مقام پر مت رکھو، وہ تمہارا بیٹا ہو نہیں سکتا. کیونکہ آگے جا کر اس رسم کو توڑنا تھا، یعنی یہاں تک اصول دیا گیا، پھر صرف اصول نہیں دیا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پریکٹیکل اگزامپل بھی پیش کی گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی اصلاحات میں بعض اوقات صرف تقریریں کافی نہیں ہوتی، پریکٹیکل اسائنمنٹس بھی بے حد ضروری ہیں. جب تک آپ عملی طور پر ایک کرب سے نہ گزریں اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی تھی کہ ایک تکلیف اور آپ پہ ڈالوں. ہم سب سوچتے رہتے ہیں جو بھی ہم آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں کہ کیا طریقہ ہو کہ یہ قرآن کی روشنی جو ہے وہ عام انسان تک پہنچے. ہم تو صرف چند ایک لوگ بھول کے یہاں بیٹھے ہیں نا، بس ایسے ہی ہوا کا ریلا تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، وہ ادھر جاتے جاتے ادھر کو پلٹا کھا گئے. لیکن اب چلے اللہ نے اگر ہمیں چن لیا ہے اس کام کے لیے تو شکر ادا کریں، اور ہم بھی کچھ آگے پھر وہ جیسے آپ نے آیت پڑھی کہ بارش برستی ہے تو برس کر بہنے لگتا ہے پانی اور بنجر زمین تک جاتا ہے، تو وہ اپنا فطری عمل تو ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ جس زمین پہ برسے وہیں پر جذب ہو گئے، اسے آگے بھی جانا چاہیے. ایک چیز آ رہی تھی ذہن میں کہ کیا خیال ہے کہ ایک ہم ایسی اسائنمنٹ دیں کہ آپ میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ریڑی والے سے کوئی تبلیغ کی بات کر کے آئے، ٹھیلے والے سے. یعنی بالکل ان پڑھ شخص اور ریڑھی والے یا ٹھیلے والے جو بےچارے فارغ کھڑے رہتے ہیں، بےچارے دیکھ کے بھی ترس آتا ہے، کوئی کچھ خریدتا بھی نہیں ان سے. ایسے لوگوں سے کبھی بطور احسان ہی کچھ خرید لیا کریں، نہ بھی ضرورت ہے تو لے کے کسی اور ضرورت مند کو دے دیا کریں، لیکن ان کے ساتھ احسان کیا کریں. یعنی ان کے پاس جا کر تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اچھا کیا ہے، کہاں سے لایا، پہلے ان کی دلچسپی کی باتیں کر کے پھر اس کے بعد اچھا تم نماز پڑھتے ہو یا کوئی دیکھیں پھر آپ کیا کرتے ہیں. میں یہ نہیں بتاؤں گی اس لیے کہ بہت تبلیغ کی حکمت تو باتیں ہو چکی، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کھڑے ہو کے تھوڑا سا کچھ خریدیں بھی، اور اس وقت میں بات کریں کہ جب بہت رش ان کے پاس نہ، یہ نہ ہو کہ گاہکوں کی لائن لگی اور آپ کہیں ذرا خیر ہو میری تبلیغ سنو. اگر آپ میں سے ہر شخص صرف ایک ریڑھی والے سے بات کر لے اپنے ایریے میں، ایسے شخص سے جس سے کوئی دوسرا نہیں بات کرے، اگر ایک ایک شخص کو بھی ایک بندہ اپنی تربیت میں لے لے، تو آپ خود سوچیں کہ اگر ایک شہر کے مثلاً 400 لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے یا کچھ، وہ اگر نماز شروع کر دیں یا کوئی بھی اچھی بات کرنا شروع کر دیں تو کیا اس سے روشنی نہیں پھیلے گی؟ یعنی آپ سے سمجھو کہ اتنے دیے چھوٹے چھوٹے جلانے والی بات ہے نا. مثلا ترکی میں ہم اسٹوڈینٹس کے ساتھ گئے تھے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک تیلے والا ہے، اخبار رکھی ہوئی ہے پیٹ کے پاس، چھوٹا سا ٹرانسلیٹر رکھا ہوا، کوئی آتا ہے چیز دیتا ہے، جب چلا جاتا ہے اخبار پڑھتا ہے ٹرانسلیٹر سنتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ وہاں لٹریسی ریٹ ہم سے زیادہ ہے، کچھ نسبتاً حالات بہتر ہیں، تو اگر وہاں پر تھوڑی سی شعوری کیفیت یہ موجود ہے تو ہم بھی اپنے عوام کے اندر تھوڑی سی بھلائی اور خیر خواہی کر سکتے ہیں. یعنی ہم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو. یہ تو بس تمہاری زبان سے کہی ہوئی باتیں ہیں، اس سے حقیقت نہیں بدلتی. یعنی منہ کی بات سے حقیقت نہیں بدلے گی، کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنے گی، کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جائے گا، جب تک کہ وہ اصول پورے نہ ہوں جو کہ ماں بننے کے لیے یا بیٹا بننے کے لیے ضروری ہیں. واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات کہتا ہے، سچی بات کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس لیے اللہ کی بات مانو، اس کا اتباع کرو. زہار والی عورت کو ماں اور لے پالک کو بیٹا مت کہو، اچھا یہاں ایک بات یاد رہے کہ کسی کو پیار محبت میں ماں کہہ دینا یا احترام میں ماں کہہ دینا وہ اس میں نہیں شامل ہوتا جب تک کہ آپ اس کو حقیقی ماں کے برابر نہ سمجھیں. اگر ویسے کسی کو اما جی کہہ دیں یا ماں کہہ دیں جیسے کسی بزرگ خاتون کو یا کسی بھی اور اس سے جسے خالہ کو بعض اوقات ماں کہہ دیتے ہیں یا دادی کو کہہ دیتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے. اسی طرح کسی چھوٹے بچے کو پیار سے بیٹا کہہ دینا اس کی اجازت ہے, اس کی رخصت ہے. کیونکہ ایسا نہ کہ ایکسٹریمسٹ ہو کے آپ کہیں کہ نا 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 کسی کے لیے بیٹا لفظ بولنا بھی حرام ہے, وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو بیٹا نہیں اس کو بیٹا نہ کہو. یہ نہیں اس سے مراد. یعنی وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ کسی کو بیٹا کہہ رہے ہیں, بعض اوقات ایک لڑکی کو آپ بیٹا کہہ دیتے ہیں کیوں کہتے ہیں آپ, حالانکہ وہ تو لڑکی ہے. وہ جس مفہوم میں کہتے ہیں کیونکہ بیٹے پیاری چیز ہوتا ہے نا عموماً, تو جس پہ پیار آتا ہے آپ اس کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں. یہ ایک اور الگ معاملہ ہے. یہ تو پیار اور محبت کا ایک خطاب ہے اور انڈرسٹوڈ ہے. بولنے والے کو بھی پتا ہے, سننے والے کو بھی پتا ہے, جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو بھی پتا ہے. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, یہ بات ناحق نہیں ہے. واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل میں اس بات کو ملحوظ رکھیے. ادعوہم لآبائہم, پکارو ان کو ان کے آبا کی نسبت سے, ان کے باپ کی نسبت سے. تو اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا اور ابتدائے اسلام تک جاری و ساری تھا. کیا چلے پالک بیٹوں کو, منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اور اسی لیے ان کی بیوی سے یا جو طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو اس سے نکاح کرنے کو بھی حرام قرار دیا جاتا تھا. یعنی منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھ کر اس کی بیوہ سے یا متعلقہ سے نکاح نہیں کرتے تھے لوگ. اب اس میں آپ دیکھیں کہ عورت کے حقوق بھی تو متاثر ہو رہے تھے نا. اگر ایک عورت بیوہ ہو چکی ہے اور کوئی شخص اس سے نکاح کر کے اسے پروٹیکشن دے سکتا ہے, لیکن محض ایک خود ساختہ قانون کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو تو یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دراصل انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکلات نہیں. اسی طرح کچھ اور روایات میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مسئلہ پیدا ہوا. انہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا. حضرت سالم کی احادیث بھی آتی سالم مولا حذیفہ کے نام سے. تو جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا کہنے سے روکا گیا تو اب کیا ہوا کہ ان سے پردہ لازم ہو گیا. اب ان کی بیوی بہت پریشان ہوئی کہ میں نے جو اس کو بچپن سے پالا ہے یہ میرے اپنے بیٹوں کی طرح ہے, میں اس کو حقیقی بیٹے کے مقام پر رکھتی ہوں, یہ میرا لے پالک ہے, میں اس سے کیسے پردہ کروں, میں اسے گھر سے کیسے نکال دوں, اب کیا ہو. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتایا تھا کہ اس کو دودھ پلا کر رضائی بیٹا بنا لو, کیونکہ رضاعت کے احکام بھی نسب کی طرح ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا متبنہ بنا لیا تو ہم لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے, یعنی آپ کے نام سے ان کو نسبت دیتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر سے ہم نے ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا, کیونکہ حکم کیا تھا, ادعوہم لآبائہم, زید بن محمد نہیں کہو, زید بن حارثہ کہو, اصل باپ کے نام سے پکارو. ہوا اقسط عند اللہ, وہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک, یعنی زیادہ درست بات ہے. کون سی؟ منہ بولے بیٹوں کو باپوں کی نسبت کے ساتھ پکارنے کی, تاکہ ان کا اپنا نسب باقی رہے, ان کی پہچان باقی رہے, ان کی آئیڈینٹیٹی مجروح نہ ہو. یہ بات اللہ کے قانون حق کو عدل سے زیادہ قریب تر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو حقیقی بیٹا کہا جائے تو اس سے نقصان کیا ہوگا کہ بہت سے قریبی رشتہ داروں کا حق مارا جائے گا, کیونکہ اس سے سارا نظام وراثت و قرابت اور معاشرتی رشتے جو ہیں ان کی سیکوینس پلٹ جاتی ہے, کیونکہ رحم کے رشتے جو ہیں ان میں اور دوسروں میں پھر فرق نہیں رہے گا. عدل کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے. اب خون کے رشتے کی بنا پر اگر کسی کا وراثت میں حق ہے تو اسے اس لیے محروم کر دیا جائے کہ اس کا حق کسی منہ بولے کو دیا جا رہا ہے, یہ تو ظلم ہو گیا. ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ پھر اگر تم نہیں جانتے ان کے آبا کو فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ تو تمہارے دینی بھائی ہیں وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں مولا ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے باپ کا خود بھی علم نہیں تھا کہ ان کے باپ کا نام کیا تھا. بچپن میں ہی انہیں غلام بنا لیا گیا تھا. وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 10 سے زیادہ مرتبہ بیچا اور خریدا گیا. اب ایک بچہ جو اتنی دفعہ بیچا اور خریدا جائے, مجھے حیرت ہوتی ہے اتنے سے مشکل حالات ان لوگوں پہ گزرے لیکن انہوں نے اسلام کے لیے کیسی کیسی قابل قدر خدمات انجام دی. ہماری زندگی میں کوئی ایک حادثہ ہو جائے ہم ساری زندگی اسی کو روتے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے حضرت سلمان فارسی کی جگہ, 10 مرتبہ بکے, اس کا مطلب ہے 10 مختلف گھروں میں گئے اور وہ بھی غلام بن کے, کیا کیا گزرا ہوگا ان پر. پھر اسی طرح حضرت صہیب رومی جو اصل میں ایرانی تھے مگر اہل روم نے جب ایران پہ حملہ کیا تو انہیں بچپن میں قیدی بنا کے روم لے گئے. تو یہ بھی ان صحابہ میں سے تھے جنہیں اپنے باپ کا علم نہیں تھا. کون تھا باپ, کیا تھا اس کا نام, کہاں ہے وہ. فرمایا تھا اِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ اگر تمہیں ان کے باپوں کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے. اور آج کل کے حالات میں بھی اگر تم کوئی ایسا بچہ لیتے ہو, لے پالک بناتے ہو مثلا کسی ہوم سے یا کسی شخص سے کہ جس کے باپ کا علم نہیں, ہو سکتا ہے ولد الزنا ہو, یا یہ کہ ماں باپ کسی حادثے میں مر گئے ہو, یا یہ کہ کوئی ویسے کسی کو اٹھا کے کسی پنگھورے میں ڈال آیا ہو, تب اس کی آئیڈینٹی کیا ہوگی. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر تمہارا ان کا دین کا رشتہ ہوگا. یعنی حقیقی باپوں کا اگر علم نہیں تو پھر انہیں اپنا دینی دوست سمجھو, پھر بھی بیٹا مت کہو. اڈاپٹ تو کر سکتے ہیں آپ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کے باپ کا نام نہیں بدلا جائے گا. اگر معلوم ہے تو وہی رکھا جائے گا اور اگر معلوم نہیں ہے تو کوئی بھی نام رکھ دیا جائے, کوئی بھی نام رکھ جائے, عبداللہ رکھ دیا جائے, عبدالسلام رکھ دیا جائے, کوئی نام رکھ دیا جائے. لیکن غیر باپ کی طرف کہ جس سے لوگ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے یہ درست ہے, یعنی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں کان درد کا علاج کیا ہوتا ہے کہ کسی عورت کا دودھ جو ہے وہ کان میں ڈال دیا جائے. تو ایک عورت جس نے کسی کے کان میں دودھ ڈالا تو کیا اس کے درمیان بیٹے اور ماں کا رشتہ ہو جائے گا؟ نہیں. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 5 دفعہ دودھ اتنا پیا ہو کہ جس سے اس کا پیٹ بھر جائے, یعنی کہ اس کی فتق الاماء کا لفظ آتا ہے عربی میں کہ آنتیں کھل جائیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے حقیقی مسئلہ جس کو پیش آئے اس کے لیے تو جواب موجود بھی ہے. اس معاملے میں اگرچہ اختلاف ہے علماء کے درمیان, جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مذہب ہے, وہ کہتی ہے کہ جہاں بھی یہ مسئلہ پیش آئے گا اس کے لیے یہ سالم والا اصول جو ہے وہ کام کرے گا. باقی علماء کہتے ہیں نہیں, وہ ایک ایکسپشنل کیس تھا. میں ذاتی طور پر یہ سوچتی ہوں کہ کیا دین کی رعایت صرف ایک خاص شخص, ایک خاص وقت, ایک خاص دور کے لیے, دوسروں کو اس سے کیوں محروم کیا جائے. بہرحال ان معاملات میں ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں, اس کو پھر دیکھا جائے گا جہاں کوئی مسئلہ پیش آئے گا. وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے اور ان کے درمیان ولا کا رشتہ قائم ہو جائے گا. ولا کیا ہوتا ہے؟ موالی کا لفظ سورۃ النساء میں بھی گزر چکا ہے. مولا کا لفظ ولی سے نکلا. ولی کس کو کہتے ہیں؟ یوں ولی یوں ولا نصیر کی آیت آپ پڑھ چکے ہیں. دوست. ولا اور توالی دو چیزوں میں ایسی کیفیت ہے اتصالیہ, یعنی اکٹھے ہونے کی ایسی کیفیت کہ کوئی اجنبیت باقی نہ ہو, یعنی مکانی اور نسبی قرب کے لیے استعمال ہوتا ہے. دینی دوستی یا اعتقاد کی دوستی, کسی نظریے کے تحت جو دوستی وجود میں آتی ہے. مثلا یہاں پر آپ جو ایک دوسرے کے آ کر دوست بنے ہیں تو اس میں کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہے, کوئی دنیا کا مفاد تو نہیں. وہ دوستی کس بنا پر ہے؟ دین کی بنیاد پر. تو یہی ہے مولا کا مطلب یا ولا کا مطلب. اہل عرب میں اسلام سے پہلے آپس کی دوستی حلف کی بنیاد پر ہوتی تھی, حلیف بن جاتے تھے, وہ بھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. یعنی ولا کا تصور عربوں کے ہاں پہلے سے تھا, ولا کی بنیاد فرق تھی. اسلام نے ولا کی بنیاد دین کو بنا دیا. ان کے ہاں لوگ خاندانوں اور قبیلوں کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے اور پھر اس کے لیے حلف کا طریقہ ہوتا تھا. یعنی اگر کوئی شخص کسی خاندان میں شامل ہونا چاہتا یا کسی قبیلے کے ساتھ اپنی نسبت کرنا چاہتا تھا تو پھر اس کے لیے وہ حلف اٹھاتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ شخص اس خاندان میں سے سمجھا جاتا تھا اگرچہ وہ اس خاندان میں سے نہیں ہوتا تھا. اور سارے اس کے حقوق اور ذمہ داریاں اس خاندان پر ہوتے تھے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا وہ قبائلی نظام تھا. اگر آج بھی آپ کچھ نہ کچھ قبائلی نظام سے واقف ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قبائلی زندگی میں یا قبائلی سسٹم میں کوئی شخص انڈیویجولی نہیں رہ سکتا. اس کا کسی نہ کسی قبیلے سے تعلق ہونا ضروری ہے. اور اگر خون کا رشتہ نہیں ہے, حسب نسب کا رشتہ ان سے نہیں ہے, تو پھر کون سا رشتہ ہوگا؟ یا تو حلف کا ہوگا کہ کوئی آپ کو ایکسپٹ کر لے, اپنے خاندان میں ضم کر لے, اپنا بیٹا کہے آپ کو یا بھائی کہے یا جو بھی ہوں, اور یا پھر جو دین نے بنیاد دی کہ اسلامی رشتہ. اسلام نے تو قبائلی نظام کو ختم کیا تھا نا, آپس میں سب کو شیر و شکر کر دیا, سب کے درمیان محبتیں پیدا کی. وہ نسلوں اور ذاتوں اور خاندانوں کی بنیاد پر جو گروہ بندیاں تھیں ان سب کو مٹا دیا, اونچ نیچ کو ختم کر دیا, سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن گئے. اب اس میں جو دوستی اور محبت کے معیار تھے یا بنیادیں تھیں وہ بھی بدل دی گئی. اور وہ کیا بنا دی گئی؟ اخوانکم فی الدین و موالیکم, یعنی ان کو اپنا مولا سمجھو, دینی بھائی کہو. ولیس علیکم جناح, اور نہیں ہے تم پر گناہ, فیما اخطأتم بھی, اس معاملے میں جو تم نے خطا کر لی, یعنی بھول چوک ہو گئی. اس لیے کہ نسیان اور خطا معاف ہو جاتے ہیں. ولیکن ما تعمدت قلوبکم, لیکن پکڑ کس پہ ہوگی؟ اس بات سے ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کر لو, یعنی اندر سے نیت میں پکا کر لو. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ غفور الرحیم, یعنی جو جان بوجھ کر غلط نسبت کرے گا, انتصاب کرے گا, وہ سخت گناہگار ہوگا. یعنی کسی کو پتا ہے کہ فلاں شخص اس کا حقیقی باپ نہیں, پھر بھی اس کو بطور باپ کے لکھتا ہے اور سب کو وہ باپ کی طرح اسے بتاتا ہے, تو یہ بات درست نہیں. حدیث میں آتا ہے, جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا, جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا, اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اور جو شخص اپنے کہیں دوسری قوم کا بتائے, یعنی خود کو دوسری قوم کا بتائے حالانکہ اس قوم میں سے نہیں, وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. بخاری کی روایت ہے. کتنی سخت ہے یہ حدیث. اچھا ہمارے ہاں کیا رواج ہے؟ ہر کوئی سید بنا ہوا ہے. یعنی اکثر ہمارے ہاں وہ لوگ کہ جن کی بعض اوقات ایسی ذاتیں ہوتی ہیں کہ جو معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوتی, تو وہ اپنی پہچان بدل لیتے ہیں. نام کے ساتھ جو بڑے بڑے نام عموماً لوگ پسند کرتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں, مثلاً ملک رکھ لیتے ہیں یا خان رکھ لیتے ہیں, حالانکہ خان کا جو اصل مفہوم ہے وہ ان پہ فٹ نہیں آتا. یا اپنے آپ کو سید کہہ لیتے ہیں, یا کسی بھی بڑی ذات کی طرف جس کا معاشرے میں بڑا چرچا یا ایکسپٹنس ہے وہ اپنے نام کے ساتھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں نا, جس میں لوگ ایک دوسرے کی ذاتیں اور جائیدادیں اور ان کے آبا و اجداد کو بھی خوب جانتے ہوتے ہیں, تو وہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس شہر سے نکلتے ہیں, نقل مکانی کرتے ہیں, کسی بڑے شہر میں چلے جاتے ہیں, تو وہاں جا کر اپنی ذات بھی بدل لیتے ہیں, اپنا نام, اپنا فیملی نیم, اپنا ٹائٹل بھی بدل لیتے ہیں. یہ کہتی ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اور کتنے بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں, اور ہمیں علم ہی نہیں, خبر ہی نہیں. میرے لیے خود یہ حدیث نئی تھی جب میں نے پڑھی, آج ہی میں نے پڑھی ہے یہ, اور مجھے حیرت ہوئی کہ اپنی ذاتیں بدلنے والوں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے اس میں. حدیث دوبارہ سنیے, جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا, اور جو شخص اپنے کہیں یا خود کو دوسری قوم کا بتائے, اپنے آپ کو کسی دوسری قوم کا بتائے حالانکہ اس کی اصل قوم کچھ اور ہے, وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. کیونکہ جھوٹ ہے نا, حسب نسب کو بدل دینا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے, صرف دنیاوی شان و شوکت اور شہرت کی خاطر. اپنی آئیڈینٹیٹی بدل لینا, اپنے آپ کو کچھ اور شو کرنا جو آپ ہیں نہیں, ایک بہت گھٹیا حرکت ہے, بہت ناپسندیدہ, گویا مستقل ایک جھوٹ کا شکار ہے. All the time you are in a lying state. اسی طرح باہر کے ممالک میں مثلا یورپ وغیرہ میں لوگ اپنے آپ کو ان سے افیلیٹ کرنے کے لیے اپنا خاندانی نام بدل کر کوئی ان کے قریب ترین نام رکھ لیتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر ایڈجسٹ کر لیں. بعض اوقات اس وجہ سے بھی بدل لیتے ہیں کہ وہ ہمارا نام صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتے تو پھر کرسچن نیم ساتھ رکھ لیتے ہیں. اور آج کل کے حالات میں جبکہ مسلمانوں پہ طرح طرح کی سختیاں ہو رہی ہیں تو ان مسائل سے بچنے کا حل بھی ہم نے کیا تلاش کیا کہ اپنے نام بھی بدل دو ان کے ناموں جیسے رکھ لو. بعض خواتین جو طلاق یافتہ ہوتی ہیں دوسری شادی کرتی ہیں تو وہ بھی بچوں کے نام ان کے اصل باپ سے ہٹا کر دوسرے شوہر کے نام پہ کر لیتی یا بعض اوقات ان بچوں کے نانا وغیرہ کی طرح منسوخ کر دیتی. اسلامی طریقہ تو نہیں ہے. جب میں نے جاب شروع کی تو اس میں جو پہلی میٹرنیٹی لیو جو مجھے اپلائی کرنا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو لیو نہیں مل سکتی اس لیے کہ آپ نے تو نام ہی نہیں بدلا. پھر وہ ایک قانونی سی کاروائی ہوتی ہے, وہاں جا کر کوئی ایفیڈیوٹ وغیرہ بھرتے ہیں, پھر اس سے نام تبدیل کیا. اس وقت مجھے اتنا زیادہ اس کا احساس ہی نہیں تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں نے یہ قرآن پڑھانا شروع کیا تو پھر مجھے شدت سے احساس ہوا. پھر میں نے اپنا نام واپس پلٹایا. اس کے لیے تین کے چار اخباروں میں دینا پڑا. اب جب میں نے اخبار میں دیا اور ساتھ میں نے تبلیغ کرنا شروع کی ہوئی تھی اس وقت, آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوا. یہ کچھ 6-7 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے واپس اپنا فیملی نیم رکھا. طرح طرح کے لوگوں نے باتیں کی کہ ان کے گھر میں لڑائی ہو گئی ہے, کوئی خطرناک بات ہے, اب انہوں نے نام بدل لیا ہے اپنا. کسی نے کہا یہ اپنی شہرت بہت چاہتی ہیں, اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتی, اس لیے شوہر کا نام ہٹا دیا. پھر اتنے کا بھی صبر اور بس نہیں, جا کے میرے ہسبینڈ کے لوگوں نے کان بھرنے شروع کیے کہ اگر کسی کو نادی خیال آئے تو اسے احساس دلایا جائے. تو یہ جو ذاتی زندگی میں لوگوں کے دخل اندازی ہے, یہی تو دراصل اس صورت کا موضوع ہے. اور خصوصاً جب آپ دین کا کام بھی کر رہے ہوں اور آپ دین کے کسی چھوٹے سے حکم پر, میرے نزدیک تو چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے, اگر آپ اپنی اصل پہ لوٹنا چاہیں یا اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیں تو لوگ آپ کو اعتراف بھی نہیں کرنے دیتے. اصل میں شوہر کے نام کے ساتھ نام رکھنے کا رواج مغرب سے شروع ہوا ہے, اور یہ بھی کوئی ایک صدی پہلے تقریباً شروع ہوا کہ جب جنگوں میں بہت زیادہ مرد مارے جانے لگے, خصوصاً فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں, تو عورتوں کی شادی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی. تو وہ لڑکی جس کی شادی ہو جاتی تھی وہ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتی تھی اور پراؤڈ فیل کرتی تھی, یہاں تک کہ وہ اپنا فیملی نام بھی بدل دیتی. اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام رکھنے کی بجائے شوہر کا نام لگاتی, اور بعض اوقات اپنا نام لینا بھی پسند نہ کرتی, صرف شوہر کے نام سے پہچانی جاتی, دس از فلان, یعنی اپنا کوئی نام نہیں, یعنی ایک عورت ہے مرد کے نام سے پکاری جا رہی ہے, مس از فلان. اب ہوا کیا کہ جیسے بچے جب چھوٹے تھے تو کسی کو آنٹی کہہ کے پکارے تو آنٹی آوان, آنٹی کیانی, آنٹی فلان. اب وہ فیملی نیم یا ہسبینڈ کا بعض اوقات آنٹی نذیر, اب وہ مرد کا نام ہے تو اس کے ساتھ لگایا ہوا. اب بعض اوقات اتنا مجھے عجیب لگتا تھا کہ وہ ہے آنٹی اور نام ساتھ مرد کا لگا ہوا ہے, اور وہ کیا کہ وہ مسز کہہ کے پکار رہے ہیں اپنے آپ کو, تو بچے بھی پھر کیا کہیں, فیمل نیم تو نہیں لیں گے, مردوں کا نام ہی لیں گے آنٹی کے ساتھ. تو ایک جب غلطی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یعنی وہ ایک چینج چل پڑتا ہے نا, غلطیوں کا زبان پر اثر انداز ہوتا ہے, شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے, کیونکہ نام جو ہے وہ اسلام میں انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. اس میں عورت کا کون سا حق ہے, عورت کی کیا بڑائی ہے کہ اس کے نام کی بجائے اس کو شوہر کے نام سے ہی پکارا جائے, اور خدا نخواستہ اگر طلاق ہو جائے یا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو دوسری شادی کرنی پڑے, تو پھر وہ مسز فلان جو ہے وہ فلان سے شادی کر رہی ہے. غیر فطری طریقہ ہے نا. فطری طریقہ کیا ہے جو ایک شروع سے چلا آ رہا ہے. اب حضرت حوا کو اگر مسز آدم کہنا شروع کر دیں اور حضرت عائشہ کو مسز محمد کہنا شروع کر دیں تو آپ کو سوچیں کہ کیا ترتیب بنے گی. مغرب میں یا یورپ میں عورتوں کو اپنے نام پہ جائیداد رکھنے کا بھی حق نہیں تھا. جائیداد باپ سے شوہر کی طرف منتقل ہو جاتی تھی. تو چونکہ اس معاشرے میں تو عورت کی اپنی اصل حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, ان کی تو مجبوری تھی, اور ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. ہماری معلوم نہیں کیا مجبوری ہوئی. بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی شخص اپنے آپ کو غیر باپ کی طرح منسوب نہ کرے, اسی طرح غیر قوم کی طرح منسوب نہ کرے. حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا، یعنی اس طرح جیسے حقیقی بیٹا ہوتا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے. یاد رکھیے اس میں ایکسپشنل صورت کیا ہے، کسی کو احترام سے، پیار سے، محبت سے ابا کہہ دینا، وہ اور بات ہے، لیکن حقیقی باپ کی طرح لینا، سارے حق حقوق اسی طرح وصول کرنا اور لوگوں کو بھی اسی طرح بتانا کہ ہاں واقعی وہ حقیقی باپ ہے، تو یہ درست نہیں، کیونکہ اس میں بعض اوقات بڑے بڑے نفسیاتی پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں. میں پرسنلی دو تین کیسز ایسے جانتی ہوں کہ جہاں بچوں کو ان کی آئیڈینٹیٹی نہیں بتائی گئی، جب وہ جوان ہوئے تو خاندان نے ڈسکلوز کر دی. ہوتے ہیں نا ہر خاندان میں ایسے لوگ جو زبان کے ہلکے اور یہ دل کے ہلکے ہوتے ہیں، اور جن کے اندر کوئی بات نہیں ٹکتی، وہ اسی میں اپنی امپورٹنس نکالتے ہیں کہ وہ کسی کی چھپی ہوئی باتوں کو یا پوشیدہ چیزوں کو کھول کھول کے دوسروں کے سامنے رکھے اور اس کو پریشان کرے. تو ان بچوں کی پرسنالٹی جس طرح شکر ہوئی، اور جس طرح وہ عذاب کا شکار ہوئے، اور جس طرح وہ کشمکش کا، جتنے خاندان کے اندر پھر باہم گھر میں فساد اور بے اعتمادی کی کیفیت، اور ایک دوسرے کو بلیم کرنا، اور سالوں تک ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہ کرنا، اور ساری ذہانت کو ضائع کر دینا، اتنی تکلیف دہ چیزیں پر نتیجہ تم سامنے آئی کہ انسان جتنی بھی استغفار کرے کم. ایسے میں جبکہ یہ بات عام ہے کہ بڑے ہو کر کہیں نہ کہیں سے دھنک پڑی جاتی، یہ جنہوں نے تمہیں بنایا ہے نا بیٹا، تمہیں اس کے اصل بچے نہیں. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اگر آج آپ کو کوئی کہے کہ جس کو تم باپ سمجھتی ہو وہ تمہارا باپ نہیں ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ نفسیاتی طور پر کتنا سخت سیٹ بیک ہوگا. اس لیے سچائی میں ہمیشہ فائدہ ہے. بچوں کو اچھی طرح سے بچپن سے جیسے اور بہت سے لائف کے فیکٹس بتاتے ہیں، اسی طرح ان کو سچائی کے ساتھ فیکٹس بتائیں، ان سے چھپائے نہیں. دیکھیں حقیقت سے منہ موڑنا، آنکھیں چرانا، اس کو فیس نہ کرنا، یہ بزدل لوگوں کا کام ہوتا ہے. بعض لوگوں کا ہلکا مسئلہ پیش آ کے نہیں، یہ کسی کو نہیں بتانا، بیمار ہو گیا کسی کو نہیں بتائیں گے، بس چھپا کے گرہ لگا کے رکھیں گے. پھر ہوتا کیا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور جب آخری سٹیج پہ پہنچتے تو ناقابل علاج ہوتا ہے اور انسان کو ہلاکت سے دوچار کر دیتا ہے. کبھی بھی مسائل کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہ کرے کہ ان کو دبائے رکھے دبائے رکھے، وہ لاوا بن کے پھٹیں گے. ان کو سامنے لائیں، ان کو فیس کریں، ان کا سولوشن نکالیں. تو بالکل اسی طرح یہاں بھی بچوں کو بے خبر رکھنے کی بجائے ان کو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سکھائیں کہ بچے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ. اور اس میں کتنی خوبصورت مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جنہوں نے بات کو دیکھا ہی نہیں، ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے. تو اگر آپ بچے کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں، ان کو آئیڈیالائز کرائیں کہ دیکھو وہ سب سے بڑے انسان تھے دنیا کے، ان کے ساتھ یہ ہوا، تو آپ کا بچہ کیوں نہیں ایکسپٹ کرے گا، وہ کر لے گا. لیکن ہم سچ بولنا نہیں چاہتے، سچ کو فیس نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ مزاج بن گیا خود کو دھوکہ دینے کا، دوسروں کو دھوکے میں رکھنے کا. لیکن اسلام میں جھوٹ سے بڑھ کر برائی کوئی نہیں، اور سچائی سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں، کیونکہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور گمراہی کی طرف، گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. سچ اور جھوٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے معاشرتی نظام میں، خاندانی نظام میں بھی اسلام کیا چاہتا ہے کہ اس کی بنیادیں سچائی پر استوار ہوں، حقیقت فیس کرنے والے لوگ ہوں. آج ہی میں صبح اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ بچوں کو ٹیلی ویژن آج کل مت دکھائے، ان کی نفسیات پہ بڑا برا اثر پڑا دنیا کی جنگیں دیکھ کر. کیوں بھول گئے ان بچوں کو جن کے سروں پہ بم پڑ رہے، جو ساری رات بموں کے شور سے سو نہیں سکتے، ان کی نفسیات کا کسی کو فکر نہیں؟ یہاں دور بیٹھے اپنے بچوں کی نفسیات کو بہت فکر ہے. دکھائیں ان کو، بتائیں ان کو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہ اس کے لیے وہ آئندہ تیار ہوں. اسی طرح بچوں سے دوزخ کی بات نہ کرنا، بچوں سے یہ نہ کرنا، وہ نہ، کیا کیا چھپائیں گے، اتنا بدو اور بزدل بنا دیں گے ان کو کہ جب وہ اس نفسیات کے ساتھ بڑے ہوں گے تو وہ کولیپس ہو جائیں گے، وہ کچھ بھی فیس نہیں کر سکیں گے. صحابیات کا طریقہ تربیت اگر آپ دیکھیں تاریخ میں، کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو بہادر بنایا، ہم اس کے مقابلے میں ہر وقت ان کو سپون فیڈنگ کرتے رہتے، نتیجتاً وہ بڑے ہو کر خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے. تو خلاصہ کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کریں، کسی دوسرے کی طرف مت کریں، اور اسی طرح کوئی شخص خود بھی اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص یا کسی دوسری قوم کی طرف منسوب نہ کرے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم، یعنی پہلے جو بھول چک ہو چکی، دور جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا، لاعلمی کے زمانے میں جو غلطیاں ہو چکی، اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ ہاں، آئندہ کے لیے اصلاح کر لو، اگر نادانی میں کوئی ایسی بات کہہ دو یا بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جو لوگ ٹنڈے دل سے پوری کنوکشن کے ساتھ اس غلط طریقے پر چلیں گے، پھر ان کی پوچھ ہوگی، کوئی بات نہیں اگر خطا ہو گئی، بھول کے ہو گیا، لیکن پکڑ ہوگی۔ ولکم ما تعمدت قلوبکم، جہاں تم دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ ایسا کرو گے۔